بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اخبارات کے جائزے میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں۔ آج کے پروگرام میں بھی ایران، ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے کچھ اخبارات کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے پروگرام میں شامل کریں گے ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جامع جم کی کچھ اہم سرخیوں کو۔ جینوا سمجھوتے پر اگلے مہینے سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا، نائب صدر نوم وقت۔ لانگ رینج کا آرش ریڈار ملک کے فضائی دفاعی نظام کا حصہ بن گیا۔ عام معافی کے اعلان کے بعد شام کی فوج سے علیحدہ ہونے والے ہزاروں افسر واپس لوٹ آئے۔ روزنامہ جامع جم نے اپنی سرخی نئی دہلی واشنگٹن کے تعلقات میں کشیدگی کے ذیل میں لکھتا ہے، امریکہ میں ہندوستان کی ایک سفارتکار کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کے بعد امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ نیو یارک میں ہندوستان کی سفارتکار دیویانی کھوپڑاگڑینے کو ویزا فارم میں غلط معلومات دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، تاہم بعد میں $2.5 لاکھ کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ گرفتاری کے بعد انہیں غنڈوں اور نشے بازوں کے ساتھ لاک اپ میں رکھا گیا اور نامناسب انداز میں جسمانی تلاشی لی گئی۔ اس واقعے پر احتجاج کرتے ہوئے ہندوستان کی پارلیمنٹ کی سپیکر میرا کمار نے اپنا سرکاری دورہ واشنگٹن منسوخ کر دیا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے دورے پر گئے ہوئے کانگریس کے ایک اہم وفد سے برسر اقتدار جماعت کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی، قومی سلامتی کے مشیر شیو شنکر مینن، وزیر داخلہ سشیل کمار شندے اور کچھ دیگر اعلی عہدیداروں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ روزنامہ جامع جم نے افغانستان کے لیے عراق کو ماڈل بنانے کی کوشش عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ پیش خدمت ہے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
عراق میں حالیہ دنوں میں دہشت گردانہ حملوں میں کافی شدت آئی ہے اور پچھلے کچھ ہی دنوں میں سینکڑوں افراد اس قسم کے حملوں میں جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ میں بعض عرب اور مغربی ملکوں، حتیٰ ترکی اور صہیونی حکومت کی حمایت سے کام کرنے والے باسیوں، سلفیوں اور وہابیوں کا نام لیا جاتا ہے جو عراق میں بدمنی کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ عراقی عوام کے قتل عام سے بھی دریغ نہیں کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے ان واقعات کے اہداف کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عراق میں آئندہ انتخابات سے قبل سیاسی مقاصد کے لیے اس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ بعض رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ صدام حکومت کی باقیات بعض علاقائی اور باہری ملکوں کی حمایت سے عراق میں بدمنی پھیلا رہی ہیں تاکہ برسر اقتدار حکومت کو ناکام ظاہر کر سکیں اور اس طرح اسے عوام سے دور کر دیں۔ ایک دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عراق اور علاقے کے دشمن بغداد اور اس کے ہمسایوں کے تعلقات خراب کرنے کے درپے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق کی یکجہتی میں کافی اضافہ ہوا ہے اور وزیر اعظم نوری مالکی کے دورہ تہران اور ایران کی گیس عراق منتقل کرنے کا معاہدہ اس کی واضح مثال ہے۔ اسی طرح سے عراق بحران شام کے حل کے سلسلے میں جو مثبت کردار ادا کر رہا ہے، اس نے بعض عرب اور مغربی ملکوں کو ہراساں کر دیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ اپنے تکفیری پٹھوں کے ذریعے ایرانی زائرین کو شہید کرنے اور ایران عراق گیس پائپ لائن میں دھماکے جیسی کارروائیوں کے ذریعے عراق اور ایران کے تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عراق کے موجودہ حالات کا ایک نقطہ اور بھی ہے اور وہ عراق کو افغانستان کے لیے ماڈل بنانے کی کوشش ہے۔ مغرب کی کوشش ہے کہ افغانستان میں اپنی موجودگی کا جواز پیش کرنے کے ساتھ ہی اس ملک کے ساتھ طویل المدت سیکیورٹی معاہدہ کر لے۔ عراق کے حالات افغان عوام کے سامنے غیر ملکی افواج کے انخلا کے نتائج کا منظر پیش کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں عراقی عوام افغانستان میں امریکہ کی جاہ طلبی کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں اور امریکہ افغانستان میں اپنی فوجی موجودگی کو باقی رکھنے کے ساتھ ہی عراق میں واپسی کی راہ بھی ہموار کرنا چاہتا ہے۔
یہ تھا ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جامع جم. ایک مختصر بریک لیں گے, آپ کو لیے چلیں گے دہلی اسٹوڈیو, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں ہماری ساتھی ریشما فاروقی, ہندوستانی اخبارات کے جائزے کے ساتھ. جی ریشما, خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کے جائزے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں ریشما فاروقی. ناظرین, دہلی سے آج شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے لوک پال بل کے راجیہ سبھا میں منظور ہونے سے جڑی خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے اس خبر کو سرخی دی ہے, لوک پال بل کو راجیہ سبھا کی منظوری ملی. آئیے ناظرین اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی دیگر اہم سرخیوں پر. ہند امریکہ میں سفارتی جنگ شروع, ہندوستانی سفارتکار کے ساتھ نازیبا سلوک ہمیں منظور نہیں, سلمان خورشید. عراق تشدد کے واقعات میں 70 افراد ہلاک. ناظرین, روزنامہ ہندوستان ایکسپریس میں علامہ محمد فاروق القادری کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے الیکشن 2014 اور ہندوستانی مسلمان. لکھتے ہیں مضمون نگار کہ ہندوستان دنیا کا سب سے جمہوری بڑا ملک ہے جہاں ہر مذہب اور ہر طبقے کے لوگ صدیوں سے آباد ہیں. ہندوستان کا آئین ہر شہری کو یہ ضمانت دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب, عقیدے اور نظریات کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکتا ہے. تمام شہری بلا تمیز زبان و مذہب مساوی اور یکساں انسانی حقوق رکھتے ہیں. ان کے مذہبی اور لسانی حقوق میں کسی بھی قسم کی خارجی اور داخلی مداخلت آئینی طور پر مترادف ہوگی, جو ایک سنگین جرم ہے. مگر یہ عجب اتفاق ہے کہ وہ اقلیتیں جن کے حقوق کی ہندوستانی آئین میں باضابطہ ضمانت دی گئی ہے, انہیں برسوں سے زندگی کے حقوق سے محروم کرنے کے لیے وہ نہ صرف سیاسی و غیر سیاسی بنیادوں پر ہر لمحہ در پہ آزار رہتے ہیں, بنام مذہب فرقہ وارانہ فسادات کرائے جاتے ہیں اور ان کی برسوں کی کمائی منٹوں میں لوٹ لی جاتی ہے. آبادیاں تہس نہس کر دی جاتی ہیں, کاروباری مراکز اور دکانوں کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے اور پھر ان کا کوئی پرسان حال تک نہیں ہوتا. بلا شبہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہیں. آگے لکھتے ہیں مضمون نگار کہ جنرل الیکشن کا تعلق ہے جہاں تک تو مسلمان ہند کا یہ حال ہے کہ ان کی کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے, نہ ہی وہ آج تک اپنا کوئی سیاسی پلیٹ فارم بنا سکے ہیں جس پر کھڑے ہو کر وہ اپنی کوئی بات کہہ سکیں. دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک کے لیے اس سے بڑا عالمیہ اور کیا ہوگا کہ یہاں کی دوسری بڑی اکثریت ایک ووٹ بینک کی حیثیت سے مستقل طور پر استعمال ہو رہی ہے. انتخابی میدان میں سرگرم پارٹیوں کے پاس مسلمانوں کے لیے وعدوں کے سوا ان کے منشور میں کچھ بھی نہیں ہے. بدقسمتی سے کچھ مسلمانوں کی بھی ہے کہ ان میں نہ تو باہمی اتحاد ہے اور نہ ہی کسی بھی ریاست میں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنی کوئی مضبوط سیاسی پارٹی قائم کر سکیں. آئیے ناظرین اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ اخبار مشرق کی اہم سرخیوں پر. ہندوستان اور چین مسائل کو دوستانہ طور پر حل کریں گے, کولگیٹ جانچ میں مرکز کی منظوری ضروری نہیں, سپریم کورٹ. آج بینکوں کی ملک گیر ہڑتال. ناظرین, روزنامہ اخبار مشرق نے اپنے ادارے میں 10 برس میں ہندوستان کو بلیک منی سے $125 بلین کا نقصان ہوا کے عنوان سے لکھا ہے کہ ہندوستان میں کالے دھن یعنی بلیک منی پر قابو پانے اور بیرونی بینکوں میں رکھی گئی بلیک منی کو واپس لانے کے لیے کیے جا رہے لائق اقدامات کے باوجود اس خطرناک رجحان میں کوئی کمی نہیں آئی ہے, بلکہ کالے دھن کا خطرہ ایک خطرناک افریت کی شکل اختیار کر گیا ہے. امریکہ کی ایک ریسرچ تنظیم جی ایف آئی نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ 10 برسوں کے دوران ہندوستان سے $125 بلین کی کثیر رقم سیاہ دھن کی شکل میں بیرونی ملک میں منتقل کی گئی ہے. اس طرح ہندوستان دنیا کا 8واں ایسا ملک بن گیا ہے جہاں سیاہ دھن کا رجحان تیزی سے فروغ پا رہا ہے اور مفادات پرست عناصر ملک کی دولت کو سیاہ دھن کی شکل میں دیگر ممالک کی بینکوں میں خفیہ اکاؤنٹس کھولتے ہوئے جمع کروا رہے ہیں. آخر میں لکھتا ہے اخبار کہ بتایا جاتا ہے کہ صرف سال 2010 کے دوران غیر قانونی مالیاتی منتقلے کے نتیجے میں ہندوستانی معیشت کو $6 بلین کا نقصان ہوا ہے. اس رپورٹ کی تیاری میں اہم رول ادا کرنے والے جی ایم آئی کے ماہر اقتصادیات دیوکر کا کہنا ہے کہ $125 بلین کی رقم کوئی معمولی رقم نہیں ہے. اس رقم کو تعلیمی, صحت و طبی نگہداشت کے شعبوں اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے خرچ کیا جا سکتا تھا تو ملک کا نقشہ بدل سکتا تھا. اور اب ناظرین آئیے نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ انقلاب کی اہم سرخیوں پر. پاکستانی وزیراعظم کی صدارت میں کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کا پہلا باقاعدہ اجلاس. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ڈی جی ایم او سطح کی بات چیت 24 دسمبر کو. جماعت اسلامی کے رہنما عبدالقادر ملا کی پھانسی پر پاکستانی قرارداد غیر ضروری، بنگلہ دیش۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب میں جناب یامین انصاری کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے راحت کے کیمپوں میں سسکتی زندگی۔ لکھتے ہیں مضمون نگار کہ موت و زیست کا سامنا کرتے بچے، عزت و آبرو کے تئیں فکر مند خواتین اور زندگی کے درد سے کرہاتے بزرگ، یا ان کیمپوں کا حال ہے جو فساد زدگان کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان کیمپوں سے نکلنے والی سسکیوں نے ملک کے ہر مہذب اور انصاف پسند شہری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آگے لکھتے ہیں مضمون نگار کہ کسی بھی حکومت کے لیے اس سے زیادہ شرمندگی کی بات اور کیا ہوگی کہ پہلے تو اس نے فرقہ وارانہ کشیدگی کو خونریز فسادات کی شکل اختیار کرنے سے روکنے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، اور پھر جب فسادات ہوئے تو کسی بھی طرح جان بچا کر لوگوں نے راحت کیمپوں میں پناہ لی، لیکن یہاں بھی انتظامیہ کی بے رخی اور بے حسی نے ان کی زندگی جہنم بنا دی۔ بنیادی سہولیات، ضروریات زندگی اور علاج کے فقدان میں راحت کیمپوں میں درجنوں بچوں کی موت ہو گئی۔ آگے لکھتے ہیں مضمون نگار کہ راحت کیمپوں میں بچے، بوڑھے اور عورتیں مرتے رہے، لیکن مقامی انتظامیہ سے لے کر حکومت کا رویہ وہی بے حسی کا رہا۔ یہ تب ہوا جبکہ مختلف اداروں اور سپریم کورٹ کی جانب سے ہدایت دی جاتی رہی۔ کھلے آسمان کے نیچے قائم ان کیمپوں میں سردی سے بچنے کے مناسب انتظامات نہیں ہوئے، اور انتظامیہ کی بے حسی کے سبب وہاں لوگ کسی طرح کی تکلیفوں اور اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ریشمہ کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ ریشمہ آپ کا، اور یہیں ہم دہلی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک بریک لیں گے اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جاری ہے روزنامہ رسالت کی پیش خدمت ہے کچھ اہم سرخیاں۔ نئی پابندی، جنیوا سمجھوتے کی موت ہوگی، مرضیا افخم۔ ایران سے سمجھوتا، برطانیہ کی خارجہ پالیسی کی ترجیح ہے، ولیم ہیگ۔ سنوڈن نے برازیل سے پناہ کی درخواست کی۔ روزنامہ رسالت نے اپنی سرخی، ماہرین کے سطح کے مذاکرات عنقریب بحال ہو جائیں گے، زائل میں لکھا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے برسلز میں یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن سے ملاقات کے بعد کہا کہ فریقین ماہرین سطح کے ایٹمی مذاکرات جاری رکھنے پر متفق ہوئے ہیں۔ انہوں نے مغرب کے غیر تعمیری موقف، خاص طور پر امریکی حکام کے حالیہ بیانوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے بیانات کو بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کیتھرین ایشٹن نے یقین دلایا ہے کہ مغرب اپنے وعدوں کو پورا کرنے اور جنیوا معاہدے پر عمل درآمد کا عزم رکھتا ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ مشترکہ اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کے مقصد سے ایران اور گروپ 5+1 کے ماہرین کے مذاکرات جلد ہی بحال ہو جائیں گے۔ مغرب کی جانب سے دہشت گردی کی بے پایا حمایت، یہ ہے عنوان روزنامہ رسالت میں شائع ہونے والے آج کے ایک مضمون کا۔ پیش خدمت ہے مضمون کے کچھ اہم اقتباسات۔
امریکہ دنیا میں دہشت گردی کی سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب سابق امریکی صدر جارج بش جونیئر نے دہشت گردی سے مقابلے کا نظریہ پیش کیا تھا، تبھی سب کے لیے یہ بات واضح تھی کہ خود امریکی حکام نے بارہا اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ القاعدہ اور طالبان گروہ خود انہی کے پروردہ ہیں اور اب انہیں کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ بہرحال امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کی جانب سے دہشت گردی کی بے پایا حمایت جاری ہے، اور اس کی واضح مثال شام میں دیکھی جا سکتی ہے۔ شام اور دیگر افریقی اور ایشیائی ملکوں میں مغربی ممالک کے دہشت گردوں کی موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب دہشت گردی کو برآمد کرنے کے مرکز میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ سوئٹزرلینڈ سے شائع ہونے والے اخبار ایس آر ایف نے مغرب کی جانب سے دہشت گردی کی برآمد عنوان کے تحت ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ نیروبی کے حالیہ دہشت گردانہ حملے میں مغربی دہشت گرد شامل تھے اور اسی طرح 500 سے لے کر 700 تک مغربی دہشت گرد شام میں موجود ہیں۔ نیروبی کے ویسٹ گیٹ شاپنگ سینٹر پر الشباب دہشت گرد گروہ نے جو حملہ کیا تھا اس میں ان کی قیادت امریکہ سے آنے والے 3 مغربی نوجوان کر رہے تھے۔ اسی طرح سے امریکہ، برطانیہ اور فرانس جیسے مغربی ممالک القاعدہ اور النصرہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کی بھرپور مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کر رہے ہیں۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ مغربی ملکوں کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں، جبکہ شام میں تو ان کے دعوے کی قلعی ہر روز کھلتی نظر آتی ہے۔ اس ملک میں مغرب کی جانب سے دہشت گردوں کو دیے جانے والے ہتھیاروں کے ثبوت مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ ان ثبوتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مغربی ممالک کس حد تک شام کے بحران میں شدت اور دہشت گردی کے پھیلاؤ میں کردار ادا کر رہے ہیں۔
یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک۔ اور اب حسب معمول باری ہے پاکستانی اخبارات کی، تو چلتے ہیں اسلام آباد۔ جی منتہا، پروگرام میں خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہوں گی اپنے تمام دیکھنے والوں کو اسلام آباد اسٹوڈیو میں۔ اپنے ناظرین کو آگاہی دیتی چلوں گی کہ گزشتہ روز دہشت گردی کا ایک اور اندوہناک واقعہ پیش آیا ہے جس کو آج کے تمام پاکستانی اخبارات نے اہم خبر کے طور پر شائع کیا ہے۔ واقعے کے حوالے سے بتاتی چلوں تو یہ واقعہ امام بارگاہ گریسی لائن میں خودکش دھماکے کے حوالے سے ہے، اور مزید اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ جن خبروں کو آج کے پاکستانی اخبارات نے خصوصی اہمیت دی ہے ان میں شامل ہیں کچھ سانحہ راول پنڈی کا تذکرہ، اور ساتھ ہی ساتھ علامہ ناصر عباس کی تدفین اور اس سلسلے میں مزید جاری احتجاجی مظاہرے۔ ناظرین، ان خبروں کا پروگرام میں ہم آج باقاعدہ تذکرہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پہلے بات کریں گے روزنامہ ایکسپریس میں شائع آج کی اہم خبروں کی۔ راولپنڈی امام بارگاہ کے قریب خودکش دھماکہ، سب انسپکٹر سمیت 3 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ پشاور ہائی کورٹ، فیول ایڈجسٹمنٹ سر چارج غیر قانونی قرار، حکومت بجلی دینے کی بجائے بجلی گرا رہی ہے، چیف جسٹس۔ سانحہ راولپنڈی گرفتاریوں کے خلاف شہریوں کا مظاہرہ، 4 گھنٹے تک دھرنا جاری رہا۔ اور ناظرین، یہاں شامل کریں گے کچھ عرفان علی کے تحریر کردہ مقالے کو جس کا عنوان ہے فلسطین کی اقتصادی موت۔ ناظرین، عرفان علی تحریر کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کے محدود خود مختاری کو تسلیم کرنے والی صہیونی ریاست اسرائیل نے آج تک دریائے اردن کے مغربی کنارے کے 61% قیمتی علاقے پر اپنا براہ راست تسلط برقرار رکھا ہے۔ اس ناجائز قبضے سے فلسطین کی اقتصادی موت واقع ہو رہی ہے۔ فلسطینی معیشت کو سالانہ 3.40 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس نقصان کا سبب مذکورہ بالا وہ 61% زمین جو قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے پر اسرائیل کا تسلط ہے۔ اسلو معاہدے کے تحت اس زمین کا کنٹرول مرحلہ وار فلسطینی انتظامیہ کے حوالے کیا جانا تھا، لیکن یہ اہم کام 1998 تک پایہ تکمیل کو پہنچنا چاہیے تھا، لیکن فلسطین کے وسیع حصے پر قابض ناجائز صہیونی ریاست نے آج تک اپنی اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا جس کی وہ اسلو معاہدے کے تحت پابند ہے۔ اور مزید یہ یاد رکھا جائے کہ فلسطینیوں کی مسلح مزاحمت اور غیر مسلح عوامی انتفاضہ نے ناجائز صہیونی ریاست اور اس کے سرپرستوں کو مجبور کیا کہ وہ 22% علاقے پر ہی سہی، لیکن فلسطینیوں کی محدود آزادی و خود مختاری کو تسلیم کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی انتظامیہ صہیونیوں سے مذاکرات کو بیت المقدس کی آزادی، ناجائز صہیونی بستیوں کے خاتمے اور تمام غیر ملکی اور بین الاقوامی قرضوں کی ادائیگی کے خاتمے سے بھی مشروط کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی انتظامیہ کو چاہیے کہ 15 سالوں میں ریاستی پر عدم اختیارات کے باعث انہیں جو 51 بلین ڈالر کا نقصان پہنچایا گیا ہے اس کی تلافی کا بھی مطالبہ کرے۔ خاص طور پر امریکہ اور روس جو اسلو معاہدے کے بین الاقوامی ضامن ہیں، انہیں چاہیے کہ فلسطین کو ان کے 51 بلین ڈالر لوٹانے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔ دنیا بھر میں بھی فلسطین کی حامی تنظیمیں اس اہم ایشو کے بارے میں عالمی رائے عامہ ہموار کریں تاکہ جلد از جلد قدرتی ذخائر سے مالا مال فلسطینیوں کی یہ قیمتی زمین ان کے استعمال میں آ سکے۔ ناظرین، یہاں بڑھتے چلیں گے روزنامہ صاف میں شائع آج کی چند اہم خبروں کی جانب۔ افغان سرحد پر فوج بڑھانے کا فیصلہ، طالبان سے مذاکرات پہلا، آپریشن آخری آپشن ہوگا قومی سلامتی کمیٹی۔ 14 سال بعد پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کی ملاقات 24 دسمبر کو طے۔ شام میں خونریزی کے خاتمے کے لیے مذاکرات شروع کیے جائیں پاکستان۔ اور یہاں شامل کریں گے روزنامہ صاف میں شائع آج کے ادارے کو جس کا عنوان بتاتی چلوں گی، کیا ڈرون حملے واقعی مفید ہیں؟ ناظرین عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ ارکان سینٹ نے حکومت کی خارجہ پالیسی، وزیراعظم کے دورہ امریکہ، طالبان سے مذاکرات کی پیشکش اور ڈرون حملوں سے متعلق کہا ہے کہ ڈرون حملے ہماری ملکی سلامتی کے خلاف ہیں مگر اس سے شدت پسند مارے جا رہے ہیں۔ ارکان سینٹ نے ڈرون حملوں کو مفید اس لیے قرار دیا کہ اس سے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ قومی اسمبلی ڈرون حملوں کے خلاف قرارداد پاس کرتی ہے۔ وزیراعظم جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے ذریعے ڈرون حملوں کی مخالفت اور انہیں فوری بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ ارکان سینٹ ڈرون حملوں کو کارآمد قرار دیتے ہیں۔ گھر جل گیا میرا، میرے گھر کے چراغ سے کہ مصداق، ہمیں خطرہ امریکہ سے نہیں بلکہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور خصوصاً خارجہ پالیسی کے بارے میں متفقہ موقف اپنانے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ارکان سینٹ کو اپنے اس بیان پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور مخالفت برائے مخالفت کو ترک کر کے ملکی فلاح و بہبود کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک اس وقت مشکل حالات سے دو چار ہے، اگر ہماری صفوں میں اتحاد نہ رہا تو رہی صحیح کسر بھی نکل کر رہ جائے گی۔ اور ناظرین یہاں مزید تذکرہ کریں گے روزنامہ جنگ میں شائع آج کی چند اہم خبروں کا۔ یورپی تجارتی رعایتوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے پاور سیکٹر کی گیس صنعتوں کو فوری منتقل کرنے کا فیصلہ۔ عبد القادر کی پھانسی کے خلاف قرارداد، بنگلہ دیش کا پاکستان سے احتجاج، ہائی کمشنر کی طلبی۔ حکومت پاکستان ایران گیس منصوبے پر عمل درآمد، ہائیڈرو پاور منصوبوں کو مکمل کرے ڈاکٹر شمائل۔ پنجاب میں شدید دھند سے نظام زندگی مفلوج، حادثات میں 16 افراد جاں بحق۔ اور پروگرام کے آخر میں کچھ مختصر تذکرہ کرتے چلیں گے روزنامہ جنگ میں شائع آج کے اداریے کا، جس کا عنوان ہے موبائل سم اور دہشت گردی۔ ناظرین اداریے میں تحریر کیا گیا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کی جانب سے ووٹر لسٹوں کے ذریعے موبائل سموں کے عام شہریوں کے ناموں پر جاری کرائے جانے اور پھر مجرمانہ سرگرمیوں میں استعمال کا انکشاف انتظامیہ کی فوری توجہ کا مستحق تھا۔ اس بارے میں ایک تازہ ترین رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ دنوں ایف آئی اے اور سی آئی ڈی کی جانب سے مقامی سیلولر کمپنی کے ملازمین کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ تاہم دوسری جانب تفتیش کے دوران انہوں نے اقرار کیا کہ وہ اور ان کے ساتھی ووٹر لسٹوں کے ذریعے سینکڑوں کی تعداد میں موبائل سمیں ایکٹیویٹ کرا چکے ہیں اور اس طرح ایکٹیویٹ ہونے والی سمیں زیادہ تر مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے ہی استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ صورتحال جتنی خطرناک ہے وہ محتاج وضاحت نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بھی عام شہری کوئی جرم کیے بغیر مشتبہ قرار پایا جا سکتا ہے، گرفتار ہو سکتا ہے اور مزید خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں تفتیش کے لرزہ خیز مسائل سے گزارا جا سکتا ہے، جبکہ اصل مجرم اس پردے میں اپنی کاروائیاں آسانی جاری رکھ سکتا ہے۔ ایف آئی اے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سم ایکٹیویشن کے لیے جب تک بائیو میٹرک سسٹم کا استعمال نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ووٹر لسٹوں کی مدد سے جرائم پیشہ افراد کو کسی بھی ووٹر کے نام پر سم جاری کرانے کی آزادی حاصل رہے گی، لہٰذا کسی مزید تاخیر کے بغیر سموں کے اجرا کے لیے بائیو میٹرک سسٹم کے استعمال کو لازمی قرار دیا جانا چاہیے اور اب تک جو سمیں غلط جاری ہوئی ہیں انہیں بھی فوری طور پر منسوخ کر دینا چاہیے۔ ناظرین آج کی انہیں تمام خبروں کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے اور اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو یہاں اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔
بہت شکریہ منتہا آپ کا، اور یہیں ہم اسلام آباد اسٹوڈیو کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور آئیے ناظرین چلتے ہیں بین الاقوامی خاتون کی طرف۔